ہمارے مرشد سیدی حسن عدیم حفظی و محفوظی، مرشدی و مولائی عارف باللہ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ، رہتے ہیں میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ، رہتے ہیں میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ، رہتے ہیں میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ، رہتے ہیں میر ان دنوں باد صبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ، گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، گلشن سے مراد دنیاوی پھولوں کا باغ، دنیا کی بہار تو باد صبا جو ہوا چلتی ہے صبح اس سے پھول کھلتے ہیں بہار آتی ہے، تو اس کی تو گلشن کی بہار تو باد صبا کے ساتھ ہے،
گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ، گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ، ہر وقت اس کا کیف ہے رشک شاہانِ غم، ہر وقت اس کا کیف ہے رشک شاہانِ غم، جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ، جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ،
رشک شاہانِ غم ہے دنیا کے بادشاہوں اور ان کی سلطنتوں کو بھی، ان کا کیف جو اللہ کو راضی رکھ کر جیتے ہیں ان کا کیف ان سے کہیں زیادہ بڑھا، رشک شاہانِ عرض زمین کے زمینی بادشاہوں کے جو دنیا کے حریص ہیں اور سلطنت کے نشے میں ہیں اور اپنی بڑائی میں ہیں، مولانا رومی فرماتے ہیں بادشاہاں نے جہاں ازبد رکھی گونہ بردن در شرابے بندے، کہ بادشاہ نے جہاں جو دنیا کے حریص اور لالچی ہیں اور وزارتوں اور سلطنتوں کے پیچھے پڑ کر خدا کو بھول گئے ہیں، ان بادشاہوں کے رگوں کے اندر گناہوں کی بدبو اور دنیا کی لالچ کی کٹر لائن چل رہی ہے، وہ نہ بردن در شرابے بندگی، ان کو کیا معلوم کہ اللہ کی رضا میں جینا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی غلامی میں رہنا سینکڑوں کروڑوں بادشاہتوں سے افضل ہے، اگرچہ فقیری میں ہے تو بھی اس سے افضل ہے،
ہر وقت اس کا کیف ہے رشک شاہانِ غم، ہر وقت اس کا کیف ہے رشک شاہانِ غم، جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ، جیتا ہے جو غلام خدا کی رضا کے ساتھ، توبہ خطا کے بعد ضروری ہے دوستو، توبہ خطا کے بعد ضروری ہے دوستو، شامل اگرچہ ان کا کرم ہو خطا کے ساتھ، شامل اگرچہ ان کا کرم ہو خطا کے ساتھ،
یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ توبہ پہلے گناہ کرے پھر توبہ کرے، مقصد یہ ہے کہ اگر گناہ ہو جائے، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا ایک ہوتا ہے گناہ ہو جانا، تو گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنا فرض عین ہے اور اس کی ہمت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود بشری کمزوری کا اللہ نے یہ راستہ نکال دیا، کرم فرما دیا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائے تم گناہ کر بیٹھو تو ہم سے مایوس نہ ہونا، ہم سو بار بھی گناہ کر بیٹھو گے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ بے فکر ہو جائے، کیونکہ جو آدمی بے فکر ہو جاتا ہے پھر اس سے گناہ پہ گناہ سرزد ہونے لگتے ہیں اور پھر اس سے توفیق توبہ بھی چھین لی جاتی ہے. لہذا بے فکر نہیں ہونا ہے، جان لگانا ہے، جان کی بازی جو لگاتا ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو جان لڑا دے گا وہ جان چھوڑا لے گا، جو جان لگا دے گا وہ جان چھوڑا لے گا، یعنی جان کی بازی. گناہ جب چھپ چھپتے ہیں جب جان کی بازی لگاتے انسان، اگر کوئی جان لینے آ رہا ہو تو اس وقت تو نہ شوہر یاد آئے گا، نہ ماں باپ یاد آئیں گے، نہ کچھ. سر توڑ بھاگے گا، پگٹٹ بھاگے گا. پگٹٹ ہمارے حضرت نے عجیب عجیب لغتیں، اور بریک اپ جسے کہتے ہیں اس کا بریک اپ کرو، پگٹٹ بگ مانی باغ، اور ٹوٹ مانے ٹوٹ گئی، یعنی حقیقت ہے، کوئی محض بنایا ہوا نہیں ہے. پگٹٹ مانے باغ کا ٹوٹ جانا، یعنی جانور جب باغ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر آزاد ہو کے بھاگتا ہے نا، تو بکٹوٹ بھاگنا اس کو کہتے ہیں. تو بکٹوٹ جو ہے وہ کیا بات کہہ رہا تھا، ہاں جان، جو جان لڑا دے گا تو کیسے، جب کوئی جان لینے آئے گا تو کیسے بکٹوٹ بھاگے گا، کیسے اس کو کسی کی ہوش نہ رہے گی. تو اس طرح سے جان سے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جان کی بازی لگانا ہے. سارا جہاں خلاف ہو پروانا چاہیے، پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. یہ طریقہ ہے گناہ سے بچنے کا. یہ نہیں کہ بیٹھے ہیں رو رہے ہیں غم کر رہے ہیں اور کوشش نہیں کر رہے. غم بھی ٹھیک ہے لیکن کوشش بھی کرے، مجاہدہ بھی ساتھ میں کرے، اور پھر بھی اگر نہ بچ پائے تو پھر توبہ کا راستہ اللہ نے کھول رکھا ہے.
توبہ خطا کے بعد ضروری ہے دوستو، توبہ خطا کے بعد ضروری ہے دوستو،
یعنی خطا ہو گئی تو اب یہ نہ ہو کہ بھئی ہم تو بار بار خطا کرتے رہتے ہیں، بار بار گناہ کرتے ہیں، کیا اللہ سے توبہ کریں. ہے نا، شیطان مایوس کرتا ہے کہ کیا توبہ کریں، ہم بار بار تو گناہ کرتے ہیں، توبہ کا کیا فائدہ. تو توبہ کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، سزا معاف ہو جاتی ہے. البتہ اس کے جو گناہ سے نقصانات پیدا ہوئے تو وہ جو ہے اس کے گناہ سے نقصانات تو پیدا ہوتے ہیں. جیسے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بھئی پودا، کوئی تر و تازہ پودا ہے، اس کے پاس ہم آگ جلا دیں تو تھوڑی دیر کے اندر وہ پودا ہرا بھرا جو ہے جل کے سوکھ جائے گا، خاک ہو جائے گا. پھر اس کے بعد اس کو ایک مدت تک پانی کھاد وغیرہ دیتے رہو، تب کہیں جا کے اس میں برسوں کے بعد پھر سبزہ اگتا، آسانی سے نہیں اگتا. تو بدنگاہی ہے، دوسرے گناہ ہیں، ان کے نقصانات تو اپنی جگہ ہیں. گناہ تو معاف ہو گیا، سزا معاف ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ اس سے معاوضہ نہ فرمائیں گی، امید رکھے توبہ سچی توبہ کرنے سے، لیکن اس کے نقصانات سے پھر وہ نہیں بچ سکے. پھر وہ اس کے جو دنیاوی نقصانات ہیں، صحت کی خرابی اور دوسری بیماریاں، وہ سب ہوتی. پھر بھی جو ہے ان کا کرم جب غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے، ان کی نقصانات کی بھی تلافی کرنے کی قدرت ہے اللہ. لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری توبہ بھی پھر ویسی ہو، ہمارے رجوع بھی پھر ویسا ہی ہو. تو مایوس نہیں ہونا ہے کہ اگر سو بار گناہ کرتے ہو تو سو بار توبہ کرو. توبہ سے کیوں شرماتے ہو؟ دنیا دار شاعروں نے تو مایوس کر دیا. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ غالب نے کہا کہ تم کعبہ کس منہ سے جاؤ گے، غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور ہمارے بزرگوں نے، حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے اس کو ترمیم فرما کے کس قدر امید دلا دی، گناہگار سے گناہگار بھی امید رکھے اللہ سے معافی مانگ کر کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، کروڑہ گناہ ہو جائیں تو بھی معاف کر دیتے ہیں. فرمایا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو ہاتھ میں ملاؤں گا. شرم گناہ کرتے تو شرم آئی نہیں، معافی مانگتے ہوئے شرم آ رہی، یہ کیسا الٹا معاملہ ہے. شرم اگر کرنی ہے تو گناہ کرتے ہوئے شرماؤں، اور شرما رہے ہو معافی مانگتے. یہ تو معاملہ بالکل الٹ ہے، عقل کے خلاف ہے. اگر شرم آتی ہے، آپ کو بہت شرمیلے آتے ہیں، تو گناہ کے وقت جو ہے وہ بچو، گناہ سے بچو. اس وقت تو شرم نہ ہی جب معلوم ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوٹری میں بھی بند کوٹری میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، لحاف کے اندر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہر گھر میں کوئی نہیں ہے پھر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے. وہ ماں کم این ماں کم تم بھی ہے، اور علم عالم بھی ان اللہ یرا، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل ہے جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے. تو شرم کی حقیقت بھی بزرگوں نے یہی بیان فرمائی، ہمارے حضرت نے اس کی تشریح فرمائی کہ شرم کی حقیقت کیا ہے، کہ ان مولا کا لا یوا کا حیث نہ، کہ تمہارا مولا کبھی تمہیں نافرمانی کی حالت میں نہ دے، یہ شرم کی حقیقت. تو اس وقت گناہ کرتے وقت تو شرماتی نہیں، بدنگاہی کرتے وقت تو شرماتی نہیں، گانے سنتے وقت تو شرماتی نہیں، اور دوسرے گناہ کے کام کرتے ہوئے شرماتے نہیں، لیکن معافی مانگتے ہوئے شرماتے. اس کو فرمایا کہ میں اسی وقت گناہ ہو ہی گیا تو آپ کم از کم توبہ تو کر لوں، معافی تو مانگ لوں، کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، اپنی بگڑی ان کو رو رو کہ میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں. رونے سے آہوزاری کرنے سے بگڑی بن جاتی ہے، اور جب ان کا فضل ہو جائے تو گزشتہ ماضی کے تمام گناہوں کے اور نقصانات کا ازالہ اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. جس لمحے ان کا فضل ہو جائے بس وہ بڑی نعمت.
توبہ خطا کے بعد ضروری ہے دوستو شامل، اگر ان کا کرم ہو خطا کے ساتھ شامل، اگر ان کا کرم ہو خطا کے ساتھ. کہتے ہیں میر ان دنوں باتیں سبا کے ساتھ، اور دل ہے مست جام شراب وفا کے ساتھ. گلشن کی ہے بہار تو بات سبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ.
اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب ہے، کیا بے شک صرف اور صرف اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کا اطمینان، اب اطمینان کہہ لو اس کو دل کی بہار کہہ لو، ایک ہی بات ہے، دل کی بہار بھی وہی ہے. کیا اولیاء اللہ کا جو دل ہے وہ اللہ کی یاد سے مزین منور اور پر بہار ہوتا ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے، زندگی پر بہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے.
گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ.
آپ کی شعر ہے،
اثر ہوا خدا کا بھی ہو جائے گا ضرور، اثر ہوا خدا کا بھی ہو جائے گا ضرور. ایسا ہے روگ شر جو کسی با خدا کے ساتھ، رہتا ہے روگ شب جو کسی با خدا کے ساتھ، اثر با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور، اثر با خدا کبھی ہو جائے گا ضرور. رہتا ہے روگ شب جو کسی با خدا کے ساتھ، رہتا ہے روگ شب جو کسی با خدا کے ساتھ. گلشن کی ہے بہار تو باد صبا کے ساتھ، لیکن بہار قلب ہے یاد خدا کے ساتھ.
چاہے شیخ دور ہو چاہے قریب ہو، لیکن جو آدمی گناہ سے حفاظت نہیں کرتا، اب یہاں تو شیخ دیکھ رہا ہے لیکن اس کے بعد چلے جائیں گے تو شیخ تو نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہا. جو آدمی گناہ سے حفاظت نہیں کرتا بچتا نہیں ہے، اور اسباب گناہ سے نہیں بچتا، اسباب گناہ میں ساری چیزیں آ گئیں، جو چیز بھی گناہ کا باعث بنے، چاہے وہ کچھ بھی چیز ہو، ریڈیو ہو، لیپ ٹاپ ہو، موبائل ہو، کوئی بھی چیز ہو، جو چیز گناہ کا باعث بن رہی ہے وہ اسباب گناہ ہے. اسباب گناہ سے جو آدمی نہیں بچتا، چاہے دفتر کا ماحول ہو، چاہے اسکول ہو، کالج ہو، مخلوط ماحول ہو، مارکیٹ ہو، ہسپتال ہو، یہ سب اسباب گناہ ہیں، ان سے ضرورت شدیدہ کے موقع پر ان سے بس کام لینا ہے، کہ بازار جانا ہے، کھانے پینے کا سامان لانا ہے، کچھ لانا ہے، مجبوری ہے، تو جلدی سے کام کر کے اپنا واپس آ جائے. اگر فضول وقت وہاں لگایا تو سمجھو کہ اس نے اسباب گناہ کو اختیار کیا، اور جب اسباب گناہ کو اختیار کرے گا تو گناہ میں مبتلا جلد ہو جانے کا اندیشہ ہے، بلکہ 99% خطرہ ہے، بچنا محال ہو جاتا ہے. اسباب گناہ کے جو قریب رہے گا گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. ایسے ہی اگر کوئی واقعی ضرورت شدیدہ ہے کہ اس کو نیٹ استعمال کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, تو ضرورت شدیدہ تو یہی ہے حقیقت میں کہ اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے, روٹی کی وجہ سے کمانے کی وجہ سے وہ استعمال کر رہا ہے. لیکن اگر بغیر اس کے وہ گزارا کر سکتا ہے تو سب سے اچھا ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے دوسرے گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. تو ضرورت کا کام کر کے فوراً اس سے فراغت حاصل کرے اگر ضرورت شدیدہ بھی ہے. اسی طرح ساری چیزیں جتنی بھی ہیں, ماحول ہے, دفتر ہے, کالج ہے, اسکول ہے اور اپنی یہ چیزیں ہیں, تو ان سے جو ہے وہ قریب جو رہے گا وہ گناہ سے بچ نہیں پائے. لہذا جو آدمی شہر سے قریب ہے لیکن گناہ ظاہر میں تو قریب ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا اور اسباب گناہ سے نہیں بچتا اور ذکر اللہ پر مداومت نہیں کرتا, اس کی جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہے, وہ اللہ کو نہیں پا سکتا, پھر وہ اللہ والا نہیں بن سکتا, اور ابتلاء حال جو نہیں کرتا اور اس کی اتباع تجویزات جو نہیں کرتا وہ بھی اللہ کو نہیں پا سکتا, کیونکہ نفس پرست ہو کے باز ہے. اگر سارے کام کر بھی لیے یعنی گناہ سے بچ بھی گیا اور اسباب گناہ سے بھی بچ رہا ہے اور ذکر پر مداومت بھی کر رہا ہے, لیکن اگر شیخ کو اطلاع حال نہیں کرے گا تو کیا ہوگا کہ عجب و تکبر میں, اور کچھ نہ صحیح, عجب و تکبر میں مبتلا ہو جائے گا, اپنے آپ کو نیک سمجھنا شروع کر دے گا اور بہت سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. لہذا طبیب کو جیسے اپنے جسمانی حال بتاتے رہنا چاہیے اور اس کو کوئی بیماری ہو اگر کھل کے نہ بتائے گا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے تو طبیب علاج کیسے کرے گا, کس بیماری کا علاج کرے گا؟ تو طبیب کو آدمی بتاتا ہی ہے کہ ہمیں لوز موشن ہو رہا ہے اور گناہوں کی پرموشن ہو رہی ہے, طبیب کو تو بتاتا ہے کہ مجھے دست آ جاتے ہیں, اور حضرت نے ہمارے فرمایا کہ دستہ پان پہ بچھایا ہے وہاں پرہیز نہیں کرتا ہے, وہاں خوب کھا رہا ہے اور کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ مجھے دستوں کی بیماری ہے جو لام لگے ہوئے ہیں اور وہاں کھا رہا ہے, تو ایک دن کیا ہوگا؟ اس بدپرہیزی کا انجام, بدپرہیزی کا انجام یہ ہوگا کہ سب کے سامنے پھر اس کے جو ہے کپڑے خراب ہو جائیں, یعنی گناہوں سے جو پرہیز نہیں کرتا اس کی پھر سب کے سامنے رسوائی ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوئی چوری کی, تو اس نے کہا کہ امیر المومنین پہلی دفعہ ہے, معاف کر دیجیے. آپ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں, یہ تیرا پہلی دفعہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ پہلی دفعہ خطا ہونے پر اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتا, تو یقیناً آج ہی چور ہے. تو یہ بار بار جو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کو پھر رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, سب کے سامنے اس کے پھر جو ہے دستار گر جاتی ہے, ٹوپی گر جاتی ہے پھر سب کے سامنے, اور بڑے بازار میں رسوائی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے. تو جو آدمی شہر کے قریب رہتا ہے اس کو اور زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کوئی ایسا فعل نہ ہو, کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو ہماری, کہ ہماری بے عزتی ہو اور بزرگوں کے نام پہ بٹا لگے اور دین کی بدنامی ہو. اس لیے اور اس کا یہ فائدہ بھی ہوگا, بہت سے ایسے جو وقوف ہیں کہتے ہیں بھائی اگر ایسا ہے تو ہم شہر کے قریب ہی نہیں رہتے ہیں, دور ہی رہتے ہیں, تو یہ بھی بے وقوفی ہے, کیونکہ اگر تم قریب نہ رہو گے تو تم پھر اللہ کے خزانوں سے کتنا محروم ہو جاؤ گے, اللہ سے کتنا دور ہو جاؤ گے. فرض عین ہے اللہ کی محبت کو حاصل کرنا, اللہ سے تعلق, اللہ کا مضبوط تعلق حاصل کرنا, تقوی اختیار کرنا فرض عین ہے. اگر تم شہر کے پاس نہیں رہو گے تو بھی تو محروم رہو گے, کس قدر خسارا ہوگا تم کو کہ تم یہاں دنیا سے محروم جاؤ گے خدا نہ خواستہ. تو دوسرے یہ کہ شہر سے اگر کوئی دور بھی ہے لیکن گناہ سے بچتا ہے اور اسباب گناہ سے حفاظت کرتا ہے اور تمام ذکر کرتا ہے, ذکر کی پابندی, تو اور اطلاع حال باقاعدگی سے اپنی مکاتبت کرے, اصلاحی مکاتبت, اور خط نہیں لکھ سکتا تو ٹیلی فون پر اطلاع دے, ٹیلی فون نہیں کر سکتا تو میسج, آج کل کی آسانی ہے تو اس سے میسج کر دے کہ ہمارے اندر یہ مرض پیدا ہو گیا یا فلانا پرانے گناہ کی ہمیں عادت ہے یہ چھٹ نہیں رہی, تو وہ شہر کو یہ سب کے سامنے تھوڑی بتائے گا یا بات کرے گا کہ اچھا فلاں گناہ آپ کرتے ہیں. شہر تو راز رکھتا ہے اور دل سے اس کی عزت کرتا ہے, جو اپنی بیماری اور اطلاع حال کرتا ہے اس کی دل سے عزت کرتا ہے اور اس کے لیے روتا ہے, اور اس کے لیے اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ میری بھی اور اس کے لیے حالت درست کر دیں. اتنے فائدے ہوتے ہیں اطلاع حال سے. اور پھر جو تجویز وہ دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید شامل ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی بڑی چھوٹی بات ہے, معمولی بات ہے کوئی, اللہ کی تائید اس میں شامل ہو جاتی ہے اور اس میں برکت ہو جاتی ہے. اس عمل سے اس اللہ تعالیٰ کی تائید کی برکت سے اس عمل سے فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب باتیں ہیں کہ جو آدمی اس راستے میں چل رہا ہے اس کو چاہیے کہ گناہ سے سختی کے ساتھ بچے, جان لگا کے بچے, اور اسباب گناہ سے دور رہے. اگر قریب رہے گا تو پھر مبتلا ہو جائے گا. اپنے ساتھ خود انصاف کرے. اگر گناہ سے بچے گا تو پیر کا کیا فائدہ ہوگا, بس یہی ہوگا گناہ سے بچے گا تو پیر بھی معذور ہو جائے گا, اس کو بھی اجر مل جائے گا کہ چلو بھائی اس کے ذریعے سے اس کو یہ فائدہ ہوگا. ورنہ پیر کا ذاتی کیا فائدہ ہے, کیا اس کے مال میں خزانے میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا اس کی کیا وہ شہرت کا طالب ہے, یا وہ مال کا طالب ہے, یا وہ عزت و جاہ کا طالب ہے, اس کو کیا فائدہ. بہت سے لوگ اپنا اطلاع حال نہیں کرتے, کہنے کے باوجود بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے. بار بار کہا کہ بھائی 15 دن میں نہیں تو مہینے میں ایک بار تو اطلاع کریں. کوئی خط کچھ یہی لکھ, ہمارے حضرت تو یہ سکھاتے تھے کہ بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ لکھا نہیں جاتا, ہماری سمجھ نہیں آتا کیا لکھیں. تو حضرت نے ہمارا یہ کیسا الہامی جواب ہے, فرمایا یہی لکھ دیا کرو کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھوں. اور اس کا فائدہ یہ ہوا, ہمیں بھی یہ ہوئی تھا اشکال کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھیں. تو جیسے ہی کاغذ قلم لے کے بیٹھے پھر جو سارے ایڈ لکھنا شروع کرے تو اب ختم ہونے میں نہیں آتا. یہ اللہ کی تائید ہے. اس لیے کہ جس کو اپنے عیبوں پہ نظر ہو جائے وہ آدمی مبارک قابل مبارکباد ہے, جس کو اپنے عیبوں پہ نظر ہو جائے بس اس کا کام ہی بن جائے گا سمجھو, کیونکہ جس کو اپنے عیب کھل گئے اس کا کام بن گیا. اور جو آدمی اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر تو کوئی عیب ہی نہیں ہے, تو اس کے لیے یہ سکھایا کہ اس سے کہو کہ بھائی تیرا یہی ایک عیب کافی ہے تجھے جہنم لے جانے کے لیے کہ تجھے اپنا عیب ہی نظر نہیں آتا. یہ کتنا بڑا عیب ہے کہ تجھے اپنا کوئی عیب ہی نظر نہیں آتا, تو ایسا پاک صاف ہے کہ تو تیرے اندر کوئی عیب ہی نہیں. تو یہ سارے الہامی جوابات ہیں. تو بار بار بعض لوگوں کو سنائی جا رہی ہے یہ بات, لیکن وہ ان کو وہ ٹس سے مسی نہیں ہوتے, لکھ کے ہی نہیں دیتے. نہ کوئی اتنی آسانی ہے کہ میسج بھی کر سکتے ہیں, ٹیلی فون جس کو کہہ رہا ہوں اسی کو کہہ رہا ہوں, اس میں سارے لوگ نہیں ہیں ماشاءاللہ. ہمارے بعض احباب خوب پابندی کے ساتھ اطلاع کرتے ہیں, خوشی ہوتی ہے. اور بعض خواتین جو ہیں, بلکہ خواتین مردوں سے کہیں آگے بڑھی ہوئی ہیں, وہ اپنے اطلاع احوال میں بہت آگے ہیں. اگرچہ وہ کمزور ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وہ محکوم ہیں. محکوم کو کتنا اختیار ہوتا ہے, اصل اختیار تو مرد کو ہوتا ہے, اور اصل ذمہ داری مرد کی ہے دین سیکھنے کی. اور مرد ہی جو ہے وہ پیچھے ہیں, اور عورتیں پھر کچھ فکر کر لیتی ہیں اپنی. اور بعض لوگ جو ہے بالکل لمحہ لمحہ کے جو ہے احوال پوچھتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ہو گیا کیا کریں, اب یہ معاملہ. اس کی اس قدر جو ہے اطلاع حال اور اتباع تجویزات ان کے اندر ہے. تو اگر یہ نہ ہوگا تو یہ شخص کامیاب نہ ہوگا. اور بار بار کہنے کے باوجود بالکل ایسے بنے ہوئے ہیں جیسے کیا کہیے, بالکل جیسے وہ ہاتھی تھا. وہ ہاتھی کے کان میں لوگ بادشاہ نے کہا کہ اس کو کوئی رلا دے تو ہم اس کو انعام دیں گے بہت بڑا. بہت لوگ آئے اور ہاتھی کے کان, ہاتھی کو کیا پتا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو ایک مزاحی بات کسی نے لطیفہ بنایا اس کا کہ اب ہاتھی کے کان میں آ کے دردناک کہانیاں سنا سنا کے لوگ چلے گئے, لیکن ہاتھی تو ہلا ہی نہیں, تو کیوں ہلے گا, وہ تو جانور ہے, اس کو کیا معلوم کہ انسان کیا بول رہا ہے. بہرحال پھر انہوں نے کہا کہ ایک مولوی صاحب آئے, کان میں کچھ کہا ایک سیکنڈ میں اور ہاتھی رونے لگا. تو بادشاہ بہت حیران ہوا, انہیں انعام بھی دیا, لیکن پوچھا تم نے کیا بات کہی اس کے کان میں, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو اپنی تنخواہ بتا دی تھی, تو وہ رونے لگ گیا. تو یہ تو ایک مزاح کی بات ہے, لیکن ہاں محاورہ وہ ہے کہ بھینس کے آگے بین بجانا, بھینس کے آگے بین بجاؤ کچھ بھی کرو وہ ہندی بھی نہیں ہے. تو بعض لوگ ایسے ہیں, بعض لوگ ماشاء اللہ اپنی اطلاع احوال کر رہے ہیں مستقل, ہر 15 نہیں تو چلو ایک مہینے میں تو ایک خط لکھ دو, یا ویسے ہی اطلاع حال کر دے انسان کے بھائی ہمارے معمولات پورے ہو رہے نہیں ہو رہے, اور گناہوں سے جیسے کہا تھا بچ رہے نہیں بچ رہے, اور جو فلاں فلاں بیماری میں مبتلا ہیں کیا کریں. وہ کرتے ہی نہیں ہیں, وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اپنے آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں. ہمارا کیا جاتا ہے, ہمارا تو کام ہے یہاں آواز لگانا صدا لگانا, جس کو مرضی ہو آئے, تجھ کو مرشد لے چلے گا دور پر، یہ تیرا رہب خیال خام ہے، یہ کیا بات ہوئی جو ہم پندوں پہ لے کے آپ کو یہ جالی پیروں کی طرح ایسے وعدے کریں کہ ہم پندے پہ لے کے آپ کو پہنچا دیں گے جنت میں، اور ساری نمازیں بھی ہم آپ کے لیے خود پڑھ لیں گے، اور سارے سبقات خیرات کے ساتھ ہمارا پیٹ بھرے جاؤ، حرام حلال جو سب دیے چلے جاؤ۔ وہ لوگ کرتے ہیں ایسی باتیں، یہاں تو بھائی مجاہدے کا راستہ ہے، مجاہدہ کرو، اور جو طریقہ بزرگوں نے سکھلایا ہے اس طریقے پہ بالکل عین اس طریقے پہ چلیں گے جو صراط الذین انعمت علیہم، سوائے اس کے کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ جو ہمارے بزرگوں کا راستہ ہے وہ اسی کا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اسی طریقے پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب جو بزرگوں کا جو طریقہ ہے تو یہی طریقہ ہے کہ بھائی صحبت اولیاء کو اختیار کرو، نمبر ایک صحبت اولیاء کا اہتمام، بھائی باتوں کی آواز نہ آئے، بات مت کرو، نہیں بات نہیں کرنا، صحبت اولیاء جہاں مناسبت ہو، یہ بے مناسبت کے بیٹھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، جہاں مناسبت ہو وہاں بیٹھے، اونچے بیٹھے وہاں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے صحبت کا۔ اور نمبر دو گناہ سے بچے، جان کی بازی لگا کر بچے، جو میں نے ابھی عرض کیا تھا نئے والا آنے والوں کے لیے کہ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو جان لڑا دے گا وہ جان چھوڑا دے گا، جو جان لڑا دے گا وہ جان چھوڑا لے گا۔ اب چاہے بدنگاہی کا گناہ ہو چاہے غیبت کا گناہ ہو، بدنگاہی کو ہم سر فہرست اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے حضرت کی تعلیم یہی ہے کہ جو اس بڑے گناہ سے بچ جائے گا وہ تمام گناہوں سے انشاءاللہ اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی چیز کو ہم نے پکڑ کے بیٹھ جانا ہے، باقی چاہے ہم زبان سے کسی کو گالی دے دیں، غیبت کر دیں، کچھ بھی کر دیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو آدمی نکاح کی حفاظت کا اہتمام رکھے گا اس کو انشاءاللہ ان گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق نصیب ہو جائے گی اور وہ اللہ والا ہو جائے گا۔ تو ساری چیزوں سے صرف نگاہ کی حفاظت نہیں بلکہ زبان کی بھی حفاظت ہو، کانوں کی بھی حفاظت ہو، ہاتھوں کی بھی حفاظت ہو، قدموں کی بھی حفاظت ہو، گناہ کی طرف چل کر نہ جاویں، کان گانا نہ سنیں، غیبت نہ سنیں۔ خالی گانا ہی سننا حرام نہیں ہے، غیبت بھی سننا حرام ہے، جہاں غیبت ہو رہی ہو وہاں سے اٹھ جانا ضروری ہے، فوراً اٹھ جائے وہاں سے، یا تو جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کا دفاع کرے۔ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی شخص کسی کی برائی کرتا تھا تو حاجی صاحب سنتے پھر فرماتے کہ میں تو ان کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تو ایسے نہیں، تم غلط کہتے ہو، ایسی اس کی بالکل طبیعت صاف کر دیتے تھے۔ یہ غیبت سننا بھی حرام ہے، کرنا بھی حرام ہے، تو جہاں غیبت ہو رہی ہو اگر ممکن ہو تو اس کا مکتوب ولیہ کا دفاع کرے جس کی غیبت کی جائے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو غیبت سے روکے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم کمزور درجہ یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کر چلا جائے اس جگہ میں۔ لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، کہ جہاں گناہ ہو رہا ہو اس مجلس میں بیٹھنا جائز نہیں، جہاں بدنگاہی کا موقع ہو، تصویر کشی ہو، گانا بجانا ہو، اسی لیے ہمارے بزرگوں نے ایسی چیزوں سے احتیاط کے لیے فرمایا ہے۔ تو گناہ سے حفاظت اور اسباب گناہ سے حفاظت، تاکہ اسباب جس چیز کے قریب رہتا ہے آپ کے قریب رہے گا، گرمی تو پہنچے گی، تو گناہوں کی گرمی اس کو ضرور پہنچے گی اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو ہر گناہ سے حفاظت، نمبر ایک صحبت اولیاء، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھا رہے، اور دوسرے یہ کہ گناہ سے سختی سے بچے، جان لگا کر بچے، اور اسباب گناہ سے بھی بچے، اور ذکر اللہ چاہے کتنا ہی دل نہ چاہے، کتنا ہی شیطان بہکائے کہ ابھی ذرا دل نہیں لگ رہا، ابھی کھلا کام ہے، کام یاد دلائے، ان کاموں کو سب کو بھول کے کہے میرا تو یہ کام ذکر کا ہے، اس وقت تو مجھے اللہ کی یاد ہی کرنی ہے، بلکہ میں تو اور 24 گھنٹے اسی لیے پیدا کیا گیا ہوں کہ میں اللہ کو یاد ہی کرتا رہا، اگر 24 گھنٹے بھی اللہ کو یاد کروں تو بھی کم ہے، یہ تو میں 10-15 منٹ 12 منٹ 15 منٹ اللہ کو یاد کرنے سے کیا نکل جائے گا، میرے کوئی نہ بس چھوٹ رہی ہے، نہ ٹرین چھوٹ رہی ہے، نہ ہوائی جہاز چھوٹ رہی ہے، کیا ہوگا؟ ابھی اگر میری روح قبض ہو جائے تو سارا فسانہ بن جائے گا، ابھی اگر دنیا سے رخصتی کا پیغام آ جائے تو کیا ہوگا؟ پھر نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی، تو پھر کیا ہوگا؟ سارے یہ عشق مجازی کے بھوت اور ساری یہ ننگی فلمیں اور یہ سب یہی گھرے رہ جائیں گے، اور قبر میں کیا ہوگا پھر انجام؟ اس کو حدیثوں میں پڑھو کہ قبر کے کیا حالات ہیں، قیامت کے کیا حالات ہیں، پھر کیا ہوگا؟ تو اس لیے گناہوں سے بچنا اور اسباب گناہ سے بچنا، اور ذکر اللہ پر مداومت کے سارے کام پیچھے کر کے جو وقت اپنے ذکر کا مقرر کیا ہے۔ فرمایا کہ مداومت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت یعنی صبح سے لے کے شام تک ہی آپ تلاوت اور عبادت کرتے رہیں، مداومت یہ ہے کہ جو وقت جس عبادت کا مقرر ہے، ذکر کا جو وقت مقرر ہے، اس وقت پر اس ذکر کو عبادت کو طاعت کو بچا لا. یہ ہے مقابلہ, یہ پابندی کرنی ہے. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ صبح سے شام تک تسبیح لے کے بیٹھے رہو, اپنے وقت کو مقرر کرو کہ بھئی یہ وقت میری تسبیحات کا ہے, یہ کام پہلے باقی کام بعد, پہلے نماز دوسرے کام بعد, بس یہ پابندی کرے تو ذکر اللہ میں مداومت. اور پانچواں کام سنتوں پر موازنہ, ہر سانس سنت کے مطابق گزرے, ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو, سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا ہر طرح جو ہے, دعائیں بھی ہوں دعاؤں کا اہتمام بھی ہو, لیکن افعالن بھی ہے فعل بھی ہمارا, اور بلکہ ہماری ہر حرکت بھی, حرکت کے اندر دیکھو حرکت کی کون سی سنت ہے, کہ ہم لیٹ رہے ہیں تو ہمیں دانی کروٹ پہ لیٹنا چاہیے, حرکت کی سنت ہوئی نا, ہے نا, تو دانے کروٹ پہ لیٹیں, دانے کروٹ پہ لیٹنا سنت ہے. اس کے بعد جس کروٹ پہ چاہے آپ بدل سکتے ہیں, سیدھے لیٹ جائیں, بائیں کروٹ پہ لیٹ جائیں تھوڑی دیر کے بعد, پہلے جب لیٹیں تو دانے کروٹ پہ لیٹیں, یہ سنت ہو گیا. تو ہمارا ہر قول, ہمارا ہر فعل, ہماری ہر حرکت سنت کے مطابق ہو. اور اس کے لیے ہمارے حضرت نے بہترین کام فرما دیا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں, ان کو ہم پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں, مذاکرہ کرتے رہیں, تعلیم کرتے رہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ خود بخود یہ اس کے اثرات بھی آئیں گے, برکات بھی آئیں گی, اس کے مذاکرے کی برکات ہوگی, اور سنتوں کا مذاکرہ خود ایک بڑی عبادت ہے, اور پھر اس کے اوپر عمل بھی نصیب ہو جائے گا. یہی راستہ ہے بس کامیابی کا. اور تھوڑے دن کے بعد یہ دنیا ختم ہو جانی ہے, یہاں کے مزے عارضی ہیں, یہاں کی خوشی عارضی, یہاں کے غم عارضی. جس آدمی نے عقل مندی سے کام لیا اور اس دنیا کے مزوں کو, فانی مزوں کو پیچھے کر کے آخرت کے مزے کو لے لیا, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, کہ اصل عیش آخرت کا عیش ہے. یہ سب چیزیں عارضی ہیں, یہاں کا غم بھی عارضی ہے, تکلیف بھی عارضی ہے, آج ہے کل نہیں ہوگی, تو پھر اس کے پیچھے اپنے دائمی مزے اور راحت اور عیش و آرام کو جو قربان کرتا ہے, اس کی حماقت میں کیا شبہ ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے آخرت کے اعتبار سے. تو جو آدمی آخرت کے اعتبار سے اپنی زندگی کو سنوارے گا, ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی دنیا تو خود ہی سنوار جائے گی. دنیا کیا چیز ہے, دنیا بڑی گٹیا ہے اور دنیا ہماری خادم ہے. تو بس الٹ یہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے آپ کو خادم بنا لیا اور دنیا کی ہم خدمت میں لگ گئے. حقیقت یہ ہے کہ ہم تو مخدوم ہیں اور دنیا ہماری خادم ہے, لیکن ہم نے الٹے کام کر کے, گناہ کر کر کے ہم نے جو ہے اپنے آپ کو خادم کی طرح بنا لیا, گدوں کی طرح کام کرنا اور اللہ کو بھلا دینا, آخرت کو بالکل بھلا دیا. تو اب بھی یہی ہے کہ آپ دنیا کو وقت دیجیے, کام بھی کیجیے, کاروبار بھی کیجیے, کمائیے بھی, لیکن خدا کو تو نہ بھولو. ہمارے حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, آسمانوں پر جھولو مگر خدا کو نہ بھولو, ہے نا, کس حال میں بھی ہو لیکن اللہ کو یاد رکھو, ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھو, بھلاؤ مت, کوئی کام ایسا نہ کرو. یاد رکھنا کیا ہے کہ کوئی کام ہم ایسا نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا ہو, کوئی فعل ہمارا ایسا نہ ہو, کوئی قول ہمارا زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے, اور ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے کسی کو اذیت ہو, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہوں, خلاف سنت نہ ہو. بس ہر وقت یہ اللہ کی یاد ہے, اپنے قول و فعل کی نگرانی رکھنا, اپنے دل کی بھی نگرانی رکھنا کہ دل کے اندر کسی سے بدگمانی نہ آئے, کسی کے خلاف جو ہے کوئی بغض اور کینہ نہ ہو, اور حسد نہ ہو, اور عداوت نہ ہو. اور اگر سے دین کے لیے ہو تو وہ جائز ہے, لیکن اگر غیر دین ہے, کوئی معاملہ دوسرا ہے, دنیا کا معاملہ ہے, حسد ہو رہا ہے, کہیں لالچ ہے, دنیا کی محبت ہے, تو اپنے دل کی بھی نگرانی ان چیزوں سے رکھنی ہے. شہوت کے خیالات ان میں مشغول ہونا, اور پھر اپنے ساتھ جوں توں کرنا, اور جوں توں کرنے کے بعد کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جو آدمی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ غلط فعل کرتا ہے, قیامت کے دن وہ اس کو ناک حلیت کہلایا جائے گا, ہاتھ سے نکاح کرنے والا, اور اس حال میں وہ اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سے منی ٹپک رہی ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہے اس کو سوچیں, اور اپنے اعمال کو اور افعال کو اور اقوال کو درست کریں, ہے نا. تو اس طرح سے اپنی زندگی کو سنوارے. زندگی پربہار ہوتی ہے جب خدا پر نثار ہوتی ہے, یعنی اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اللہ پر فدا کر دے. اب کچھ نہ سوچے, اختر ہمیں تو چاہیے ایک رند بازنوش, جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر نہ ہو نوش. صرف کھانا پینا اور ہگنا موتنا جو ہے وہ تھوڑی کوئی, یہ کوئی زندگی ہے, یہ تو جانور کی زندگی. جانور بھی کھاتا پیتا ہے, ہگتا ہے, پھر آخر اس کو قربان کر دیتے ہیں. اور اگر حرام جانور ہوتا ہے تو مر جاتا ہے اپنی تباہی موت. تو یہ کوئی زندگی ہوئی؟ یہ انسانیت ہے. انسانیت کتنا بڑا شرف ہے, کتنی عظیم المرتبت اللہ نے انسان کو بنایا ہے. ان گھٹیا کاموں کے لیے تو اللہ نے انسان کو نہیں بنایا. تو ہم اچھے کام کریں. کہیں کونوں مقام ہے جو نہ رکھی جا سکی ہے دل, غضب دیکھا ہو چنگاری میری مٹی میں شامل. اللہ نے اپنی محبت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے, ایک عظیم و شان یعنی دولت دینے کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے. تو انسان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا گھٹیا اور ذلیل کام کرنے کا. تو اپنی زندگی کو ہم سنواریں کس طرح کہ صحبت اولیاء کو اختیار کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک صحبت میں بیٹھیں, اور گناہ سے سختی سے حفاظت اور اسباب گناہ سے بھی سختی سے حفاظت, اور ذکر اللہ پر مداومت یعنی پابندی کے ساتھ ذکر, اور اطلاع حال اور اتباع تجویزات, یہ شیخ کی صحبت کا جز ہے, اور سنتوں پر مواظب. اس طرح اللہ تعالیٰ کی قرب عظیم کی دولت ہم کو ملے گی, اور ہمارے دنیا میں بھی کام آئے گی, اور قبر میں بھی کام آئے گی, اور آخرت میں بھی کام آئے گی. بتائیے ایک تو عزیز اس میں سے پڑھ لیتے ہیں. یہ پنکھا کھول لو نا بھائی, گرمی میں پورا چڑھا. یہ آج جو حیات المسلمین سے پڑھ کر باب سنایا جا رہا ہے, اس کا نام ہے ملقب باب الریان. باب الریان یہ روزے سے متعلق ہے. فرمایا کہ روزے رکھنا, خاص کر فرض روزے رمضان کے, اور واجب روزے رکھنا جیسے منت کے روزے ہیں یا اور کوئی آدمی کو پر واجب ہو جاتے روزے. روزہ ہی مثل نماز اور زکوٰۃ کے اسلام کا ایک رکن یعنی بڑی شان کا ایک لازمی حکم ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے. اور ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ وہ حدیث ہے جو روح چہارم کے نمبر 9 میں گزر چکی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر نماز اور زکوٰۃ اور حج سب کرتا ہو مگر روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کی نجات کے لیے کافی نہیں. روزے میں ایک خاص بات ایسی ہے جو کسی عبادت میں نہیں, وہ یہ کہ چونکہ روزہ ہونے یا نہ ہونے کی بجز اللہ تعالیٰ کے کسی کو خبر نہیں ہو سکتی, اس لیے روزہ وہی رکھے گا جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت یا اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا. اور اگر فی الحال کچھ کمی بھی ہوگی تو تجربے سے ثابت ہے کہ محبت اور عظمت کے کام کرنے سے محبت اور عظمت پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے روزہ رکھنے سے یہ کمی پوری ہو جائے گی. سبحان اللہ. یعنی روزے میں یہ خاصیت ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے, اور ظاہر ہے کہ جس کے دل میں خدا تعالیٰ کا خوف اور محبت ہوگی وہ دین میں کتنا مضبوط ہوگا. تو روزہ رکھنے میں دین کی مضبوطی کی خاصیت ثابت ہو گئی. اگلی دو حدیثوں میں اسی بات کو اس طرح فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, آدمی کے سب عمل اس کے لیے ہیں مگر روزہ کہ وہ میرے لیے خاص ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے خاص ہے روزہ جو ہے. الصوم لی وانا اجزا بھی ایک حدیث پاک میں ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. ایک اور روایت میں حفتارہ کا یہ ارشاد ہے کہ روزے دار اپنا کھانا, اپنا پینا, اپنی نفسانی خواہش جو بیوی بی کے متعلق ہے میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے. اور اس حدیث کی تفصیل ایک دوسری حدیث میں آئی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفتارہ کا یہ ارشاد نقل فرمایا کہ وہ کھانا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے, پینا میرے لیے چھوڑ دیتا ہے, اور اپنی لذت یعنی شہوانی لذت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے, اور اپنی بیوی بی کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے, یعنی اپنی خواہش اس سے پوری نہیں کرتا. فائدہ ان حدیثوں سے اوپر والی بات ثابت ہو گئی, اور اسی لیے روزے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی چیز فرمایا جیسا نمبر 3 میں گزرا. اور اسی خصوصیت مذکورہ کے سبب روزے کو اگلی حدیث میں بڑی تاکید سے سب عملوں میں بے نظیر فرمایا. چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. بھائی ذرا بیٹھ جاؤ, کتنی بری بات ہے کہ میں سب کے سامنے آپ کو بار بار کہتا ہوں, اچھی بات تو نہیں ہے یہ، تھوڑی دیر صبر کرو. چنانچہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ادھر بیٹھو تم، ادھر آؤ، ادھر آ کے بیٹھو. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجئے. فرمایا روزے کو لو، کیونکہ کوئی عمل اس کے برابر نہیں. میں نے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجئے. فرمایا روزے کو لو، کیونکہ کوئی عمل اس کے مثل نہیں. میں نے تیسری بار پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کسی بڑے عمل کا حکم دیجئے. فرمایا روزے کو لو، کیونکہ کوئی عمل اس کے مثل نہیں. یعنی بعض خصوصیتوں میں بے مثل ہے، مثلا خصوصیت مذکورہ میں، اور روزے میں جو حق تعالیٰ کی محبت اور خوف کی خاصیت ہے. روزے دار اگر اس کا خیال رکھے تو ضرور گناہوں سے بچے گا، کیونکہ گناہ محبت اور خوف کی کمی ہی سے ہوتا ہے، اور جب گناہوں سے بچے گا تو دوزخ سے بھی بچے گا. اگلی حدیث کا یہی مطلب ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے دوزخ سے بچانے کے لیے. اور جس طرح روزہ گناہوں سے بچاتا ہے جو کہ باطنی بیماریاں ہیں، اسی طرح بہت سی ظاہری بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر یہ بیماریاں کھانے پینے کی زیادتی سے ہوتی ہیں، روزے سے ان میں کمی ہوگی تو ایسی بیماریاں بھی نہ آئیں گی. اگلی حدیث میں اس کی طرف اشارہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی ایک زکات ہے اور بدن کی زکات روزہ ہے. یعنی جس طرح زکات میں مال کا محل کچیل نکل جاتا ہے، اسی طرح روزے میں بدن کا محل کچیل یعنی مادہ فاسدہ جس سے بیماری پیدا ہوتی ہے دور ہو جاتا ہے. بس انشاءاللہ باقی اس کل پورا کریں گے. دعا کر لیجیے. والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انا نسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا الله پاک اپنے کرم سے جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. اے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک جتنی کوتاہیاں غفلتیں گناہ بڑے ہوں چھوٹے ہوں، اے اللہ بڑے بڑے جرائم ہیں، اے اللہ آپ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، آپ ہمارے سب حال جانتے ہیں. اے اللہ ہم آپ سے اپنے سب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اے اللہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ آئندہ ہرگز ہم آپ کو ناراض نہ کریں گے. اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے چھوٹے گناہ بھی، ہمارے بڑے گناہ بھی، اے اللہ چھپ کے کیے وہ بھی، اے اللہ اعلانیہ کر دیے وہ بھی، اے اللہ انجانے میں کیے وہ بھی، جان بوجھ کر کیے اللہ وہ بھی، اے اللہ سب کے سب گناہوں کا صفایا کر دیجئے. اے اللہ ہم سب کو پاک و صاف کر دیجئے. اے اللہ جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے معصوم نکلتا ہے، اے اللہ ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما کر بالکل پاک و صاف فرما دیجئے. اے اللہ بالکل پاک و صاف فرما دیجئے. اے اللہ بالکل معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے مجھ کو، میرے گھر والوں کو، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، تمام مسلمین و مسلمات کو، اے اللہ سب کے سب کو اللہ والا بنا دیجیے. اے اللہ اپنا جذب خاص نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو آپ کا جذب کیا ہوا ہوگا، اے اللہ کائنات کی کوئی طاقت اس کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی. کائنات کو کوئی گناہ، کوئی پرکشش صورت، کوئی پرکشش چیز اے اللہ اس کو اپنی طرف نہیں کھینچ سکتی. اے حسن و جمال کے مالک، اے حسن و جمال کے خالق، اے اللہ، اے اللہ اپنی ایسی تجلی خاص ہمیں عطا فرما کہ اللہ سارا عالم ہماری نظروں سے گر جائے، سارے عالم کا حسن و جمال ہماری نظر میں یعنی خزاں اور کانٹوں کا جنگل معلوم ہو. اے اللہ اپنی یاد سے ہمارے قلوب کو بہار عطا فرمائیں. اے اللہ ہمارے انساس کو پاکیزہ کر دیجئے، ہمارے افعال کو پاکیزہ کر دیجئے، ہماری سوچوں کو، ہمارے خیالات کو پاکیزہ کر دیجئے. اے اللہ ہمارے اعمال کو پاکیزہ کر دیجئے. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ اس کی گندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ آپ کی ناراضگی سے ہم پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ آپ کی ناراضگی سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. اے اللہ آپ کی رضا کامل کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت پر اپنی رحمت کی بارش فرما دیجئے، اپنی رحمتوں کی برکتوں کی بارش فرما دیجئے. اے اللہ اپنے کرم کی بارش فرما دیجئے. اے اللہ مجھ کو، میرے گھر والوں کو، سب دوستوں، ان کے گھر والوں کو، اور قیامت تک کے آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ تعالیٰ بنا. اے اللہ اپنا جذبہ خاص نصیب فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے چھوٹی موٹی ولایت نہیں مانگتے، ہمارے حضرت نے آپ سے بڑی بڑی چیزیں مانگنا سکھایا ہے. اے اللہ ہم اپنے منہ کو نہیں دیکھتے، اے اللہ ہم اپنی نالائقی کو نہیں دیکھتے، ہم تو آپ کی لائقی پر ہماری نظر ہے، آپ کے کرم پر ہماری نظر ہے. آپ کریم ہیں، آپ لائق ہیں، اور لائق پر اس کے پاس نالائق ہی آیا کرتے ہیں. اے اللہ ہم نالائق ہیں، آپ اپنی شان کے مطابق اے اللہ اپنا کرم ہم پر فرما دیجئے، اپنی لائقیت کے مطابق اے اللہ ہم پر احسان فرما دیجئے، ہماری بگڑیاں بنا دیجئے. اے اللہ ہماری بگڑیاں بنا دیجئے. بہت گناہ کر ڈالے، بہت آپ کو ناراض کر چکے، بہت ناراض کر کے تھک گئے. اے اللہ مگر آپ معاف کرتے کرتے تھوڑا تھکتے ہیں، آپ کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں. اے اللہ اپنا خاص فضل فرما دیجئے. یا ملا تغفرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، حب لنا ما لا ينقص واغفر لنا ما لا يضر انک انت الوہاب. نسألک فوجا قریبا وصبرا جمیلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دے. دنیا سے جتنے مسلمان چلے گئے، اے اللہ بنی آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کی آپ مغفرت فرما دے. اے اللہ تمام کے تمام کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ مغفرت فرما دیجئے، تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو حاجت مند ہیں، اے اللہ ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دیجئے، مسائل کو ہمارے حل فرما دیجئے، آسانیاں فرما دیجئے، مشکلات سے ہمیں نکال دیجئے. اے اللہ جتنی بھی جائز حاجتیں ہیں میرے بھائیوں میں، بہنوں میں، اے اللہ جو بھی جائز حاجت ہو، اے اللہ سب کی جائز مرادوں کو آپ پورا فرما دیجئے. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے خدا، وہ بھی عطا فرما دیجئے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. میرے اللہ، میرے اللہ خاص فضل فرما دیجئے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاد منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على النبي الأمي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ
اچھے کرو.